دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں اول تاخیر آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں تو انشاءاللہ دینی شرعی سوالات جوابات کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ خیر۔
کیسے طبیعت آپ کی؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے سوالات شامل کرتے ہیں۔
مفتی صاحب، آپ سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ جو لوگ سفر کے مہینے میں سفر کرنا غلط سمجھتے ہیں اور پھر سفر کرنے کو بالکل ہی وہ سمجھتے ہیں، تو اس کے ایمان و عقیدے میں کیا فرق پڑتا ہے؟
سفر کے مہینے میں سفر کرنا، تو بقیہ سوال تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، اور لوگ اس کو اس سے ڈرتے بھی ہیں اور بدشگونی بھی لیتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ کا شکر ہے کہ کافی علم ہونے کی وجہ سے اس طرح کے کئی معاملات میں کہ آپ کمی آتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ پہلو بھی موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کے یہاں یہ تصور پائے جاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے حوالے سے لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ یہ مہینہ وہ نحوستوں کا، بے برکتی کا مہینہ ہے، اور اس میں کوئی اچھے کام وہ نہیں کرتے تھے کہ اس کا نتیجہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ نتیجہ خراب نکلے۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ اس ماہ سفر المظفر میں کوئی سفر کرنے سے، کہیں کسی مقام پر جانے سے، کوئی تجارتی قافلہ جا رہا ہے تو اس میں جانے سے، کوئی نیا کام شروع کرنے سے وہ اجتناب کرتے تھے۔ تو یہ عمل وہ زمانہ جاہلیت کی ایک سوچ تھی۔
صحیح۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو مختلف برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا، تو وہیں اس قسم کے خیالات فاسدہ اپنے ذہن سے نکالنے کا بھی حکم دیا۔ بلکہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا ذکر فرماتے ہوئے ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی، ولا سفر، کہ سفر کا مہینہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس مہینے کے حوالے سے جو لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں کوئی اچھا کام نہ کیا جائے تو اس کے نتائج اچھے نہیں آتے، اس طرح کے جو کانسیپٹ لوگوں کے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفر کہہ کر
سب کو رد کر دیا،
وہموں کو ختم کر دیا۔
صحیح۔
تو اب یہ توہم پرستی جس کو کہتے ہیں، فاسد خیالات جس میں برے نتائج کو آدمی سامنے لا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اس کا نتیجہ یہ آئے گا، تو یعنی مایوس کن خیالات کا جو عادی آدمی بن جاتا ہے، وہمی قسم کا آدمی، توہم پرستی کا شکار آدمی، تو وہ توکل اور بھروسے کی جو نعمت ہے اس سے وہ محروم ہونے لگتا ہے۔ اب ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، اسباب اختیار کرے اور نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑے، تو مثلا ماہ سفر المظفر میں ہی کوئی تجارتی سفر کرنا چاہتا ہے، یا بچوں کی شادی اس مہینے میں وہ رکھنا چاہتا ہے یا شادی کے حوالے سے دن تاریخ طے کروانا چاہتا ہے، تو اس طرح کی یا منگنی کی کوئی صورت بنانا چاہتا ہے یا بچوں کی کوئی تقریب چھوٹی موٹی رکھنا چاہتا ہے، تو اب ماہ سفر المظفر میں ان کاموں کو اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کرے، ٹھیک ہے؟ اس طرح جب ذہن میں یہ توہم پرستی کو یہ سائٹ میں رکھ دے گا اور یہ ذہن بنا لے گا کہ کوئی مصیبت اگر میرے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اب وہ چاہے سفر کے مہینے میں لکھی ہو پہنچنا یا رمضان کے مہینے میں لکھی ہو پہنچنا، وہ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی برائی کو مجھ سے دور رکھا ہے،
صحیح،
اب وہ سفر کے مہینے میں بھی وہ برائی نہیں پہنچے گی اگر سفر کے مہینے میں اس پہنچنا نہیں لکھا۔ تو اس طرح جو ضعیف الاعتقادی ہے، کمزور اعتقاد، اللہ تعالیٰ پہ کامل بھروسہ نہ ہونا، تو یہ چیزیں اپنے اندر سے دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے وہمی خیالات کو آدمی کر سوچنا چھوڑ دیں اور اس کے خلاف کریں، قصدن خلاف کریں۔ تو قصدن خلاف کرنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ پھر آہستہ آہستہ جب یہ دیکھے گا، ہماری طبیعت انسان کی ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز سے پہلے ڈرتے ہیں، جیسے کوئی چھیلا ہوا تار ہے، شروع میں آدمی تھوڑا ڈرے گا، پتہ نہیں کہ ٹیسٹر ہو تو اس سے چھوئے گا، لیکن جب پتہ چلا اس میں کرنٹ نہیں آ رہا اب تو آدمی ویسے ہی پکڑ لے گا۔ تو آہستہ آہستہ ہمت کرنی ہوگی اور ضعف اعتقادی وہمی خیالات کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، اور جو اس طرح کی چیزیں اس کو کر گزرے،
صحیح، اور حدیث میں بھی ایسا ہی،
حدیث میں بھی ایسا
کہ اس کو جو ہے کر گزرے، اور کوئی بدشگونی کی طرف توجہ،
بدشگونی کی طرف سے جب آدمی اپنے آپ کو فارغ کر لے گا تو ایک بلا وجہ کا یہ بوجھ ہے ذہن پر کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، دیکھ لو بھائی آپ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو ایک دفعہ آدمی یہ کر کے دیکھ لے۔ کتنے لوگ سفر المظفر میں سفر کرتے ہیں، اس طرح کا خیال جس کے دل میں آتا ہے کہ اس مہینے میں سفر نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ آدمی اس وقت مثال کے طور پہ ایئر لائنس کی جو دیکھ لے کہ ایک اپنے کراچی ایئرپورٹ پہ ہی دیکھ لے کتنی فلائٹیں جا رہی ہیں
روزانہ
کی بنیاد،
اور یہ ہوائی سفر ہے،
کراچی سے باہر جا رہے ہیں، ہوائی سفر ہے، کراچی سے باہر جا رہے ہیں، پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، باقاعدہ یہ اپنے جو مقاصد ہیں وہ پورے کر کے آتے ہیں اور آ کے خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹارگیٹ اچیو کر لیا۔
اچھا، ابھی جیسے ابھی جو مہینہ چل رہا ہے نا، تو جون اور جولائی، یعنی لوگوں میں عام طور پہ جون جولائی یہ مہینے ہیں ہی سفر کے مہینے، کئی لوگ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جاتے ہیں، دیگر اور بھی اغراض کے پیش،
بچوں کے اسکول کی چھٹیاں،
اسکول کی چھٹیاں اور کئی طرح کے ان کو
سارے۔
اچھا، یہ بہت سارا طبقہ کہ جو ان مہینوں میں عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ بھی اپنی جگہ۔ اچھا، وہ ویسے بھی محرم اور محرم کے 10 محرم کے بعد اور پھر سفر کا مہینہ، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے سے چونکہ عمرہ رکا ہوا ہے، موقوف ہے، اور اب پیکجز شروع ہوتے ہیں اور قافلے رواں دواں ہوتے ہیں، تو وہ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں اس میں، تو کوئی ان کو کوئی کسی طرح کی
کوئی، یعنی جو سفر کر رہا ہے نا اسے کسی قسم کا کوئی وہمی یہ تصور آتا بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سائل محترم نے جو سوال کیا، تو ہماری میجورٹی کے ذہن میں سفر المظفر کے مہینے میں سفر نہ کرنا اس طرح کے کوئی خیالات نہیں آتے، لوگ بے دھڑک اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، اس کے نام سے مدد لیتے ہوئے وہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، تو یعنی اس طرح کے خیالات رکھنے والوں کی تعداد میں الحمدللہ کمی آتی جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پہ لوگ وہمی خیالات سے باہر آ گئے ہوں، توہم پرستی چھوڑ چکے ہوں، اب بھی کچھ نہ کچھ مائنر طبقہ موجود ہے، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ اس ماحول سے اٹیچ رہنے والے، مختلف مواقع پر دعوت اسلامی سے منسلک رہنے والے، کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں پہنچتی رہتی ہیں کہ بھائی سفر کے مہینے میں جو خیالات لوگوں نے پالے ہوئے ہیں یہ سب غلط ہیں، ماہ سفر بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اور جس طرح عام مہینے ہیں یہ بھی ایک مہینہ ہے، جس طرح دیگر مہینے میں بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، تو اس مہینے میں بھی اس نوعیت کے کام کیے جا سکتے ہیں۔
اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ اچھا، کبھی کسی کے ساتھ حادثہ، ثانیہ یا کوئی بھی واقعہ ہو جائے، وہ کسی مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سفر کریں یا سفر کے مہینے میں کبھی کوئی ٹینشن یا مصیبت یا کوئی آزمائش نہیں آتی. آ سکتی, سفر کے مہینے میں بھی آ سکتی, سفر میں بھی آ سکتی. ہم روزمرہ کے اگر کوئی ایسی اخبارات پڑھنے کا یا ایسی خبریں پڑھنے کا آدھی کو وہ دیکھے کہ ایک پورے پورے جمیل صاحب پورے پیجز یا ہیڈ لائن پوری اخبارات میں بھی یا دیگر بھی سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کو
مختلف
اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ وہ صرف حادثات ہی دکھاتے ہیں.
کتنے حادثات کچھ چینلز بنے ہوئے اس میں اسی نوعیت کی
وہ حادثات ہیں وہ خبر, تو وہ تو ہر مہینے میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ رمضان میں بھی آپ کو نظر آئیں گی. اچھا وہ آپ کو سفر مبارک عمرہ شریف کے سفر میں بھی ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی, مکہ مکرمہ سے مدینہ جاتے ہوئے, مدینہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے, جدہ شریف. اچھا پھر آپ حج کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں, خاص حرم شریف میں. پھر 2015 کا آپ بھی حج کے موقع پر, بلکہ میرا خیال وہی حج فرمایا آپ نے, وہی حج ادا کیا 2015 میں الحمدللہ. جب میں بھی فرسٹ ٹائم حج پہ, اور حج فرسٹ ٹائم ہی کیا, اور جمیل صاحب بھی ماشاءاللہ اسی سفر میں تھے اور 2015 کو حج کیا, تو اس وقت بھی کیسے کیسے واقعات ظاہر ہوئے اور ہوئے, اس میں حادثات ہوئے, انتقالات بھی ہوئے, اور پھر ساتھ ساتھ کرین کا ایک واقعہ, مشہور واقعہ حرم کے اندر جو کرین گرنے کا یہ تھا کہ جو, تو اس طرح کے واقعات تو ناظرین یہ ہوتے رہتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو کسی مہینے سے, کسی دن سے, کسی خاص جگہ سے, یہ ہم یہ نہیں ماد اللہ کہ ادھر کوئی ایسی باتیں سوچیں یا بدشگنیاں ایسی پالیں. جو پہنچنا ہے, جو تکلیف پہنچنی ہے, قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, آپ فرما دو اے حبیب, آپ فرما دو کیا ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے, جو اللہ نے لکھ دیے وہ ہمیں پہنچے گی, اور وہی ہمارا مولا ہے, اسی پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے, اسی پر توکل کرنا ہے. تو اس لیے مصیبت ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, آزمائش ہے تو اللہ کی طرف سے, اور بھلائی ہے اچھائی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. رب اگر اچھائی کا ارادہ فرمائے کسی کو پہنچانے کا تو وہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ اسے کوئی رد نہیں کر سکتا, اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ آزمائش کرنے کا یا کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرماتا ہے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. فلا کاشف لہو, اسے قرآن میں ارشاد فرمایا گیا اسے کوئی دور نہیں کرنے والا اگر اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے. تو سب کچھ کیا ہے, من جانب اللہ ہے. ہمارا بہرحال اعتقاد وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے, تقدیر پر بھی ایمان, اللہ پر ایمان, اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں ان کو دنوں سے نہ جوڑیں اور نہ ہی کسی مہینے سے جوڑیں. مزید سوال,
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک جو مرد اور عورت گھر نماز پڑھے اور نماز سمجھ بچہ ہو وہ آگے آ جائے یا سجدے کے دوران اوپر چڑھ جائے تو اس سے نماز ٹوٹ تو نہیں جائے؟
جی,
نماز پڑھنے والے کے سامنے سے چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو, اگر وہ اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو نمازی کی نماز اس سے نہیں ٹوٹتی. اب یہ الگ بات ہے کہ چھوٹا بچہ ہے, نابالغ ہے, نا سمجھ ہے, تو وہ نمازی کے سامنے سے اگر یوں گزر جاتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے. جب تک بچہ نابالغ ہے اس کے ذمے گناہ نہیں لکھا جاتا, یعنی ایسا کام کہ بالغ کرے تو گناہ ہو, ایسا کام اگر نابالغ نے کیا اس سے سرزد ہوا تو وہ گناہ شمار نہیں ہوتا. اب معاملہ یہ ہے کہ بچہ ہے چھوٹا, اور چھوٹا بچہ وہ نمازی کے سجدے میں جانے کی صورت میں سجدے اس کی کمر پہ آ جاتا ہے, پھر نمازی نماز سجدے سے اٹھتا ہے تو بچہ اتر جاتا ہے, یا نمازی اب احتیاط سے بیٹھ رہا ہوتا ہے تاکہ بچہ گر نہ جائے, تو ایسی صورت میں نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. بس یہ ہے کہ بچے کے جسم پر کوئی ناپاکی ایسی نہ لگی ہو کہ جو نمازی کے جسم
ٹھیک
اس کے کپڑے پر چھٹ کر نہ لگ جائے. تو جیسے اگر بچے نے یورین پاس کیا کپڑے کے اندر ہی ہو, وہ نماز
گیلے کپڑے ہیں,
گیلے کپڑے ہیں, ناپاک کپڑے ہیں, اور نمازی کے کپڑے کے اوپر کمر پہ آ کے بیٹھ گیا, اور بچے کے وہ ناپاکی والا حصہ وہ اگر نمازی کے کپڑوں میں آ گیا, اس کی تری آ گئی, اب وہ درہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, یعنی درہم سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوگی, نماز ٹوٹ جائے گی. اسی حالت میں نماز کو اگر یہ کنٹینیو رکھتا ہے تو اس طرح बच्चे के ऊपर डिपेंड किया जाएगा। अगर बच्चा पाक साफ है, पाक साफ कपड़े पहना हुआ, नमाजी के ऊपर बैठ गया है सजदे में जाने की सूरत में, या तहियात में माँ या बाप बैठे हैं, वो बच्चा उनकी गोद में आके बैठ गया है, बच्चा पाक साफ है, तो नमाजी की नमाज में कोई हर्ज नहीं होगा। बिलफर्ज अगर बच्चा नापाक भी है और नमाजी तहियात में बैठा है, और या माँ नमाज पढ़ रही या तहियात में बैठी है, और बच्चा या छोटे छोटी बच्ची, वो अगर बिलफर्ज नापाक उसके कपड़े हैं लेकिन खुश्क हैं, वो बच्चा आके गोद में बैठ जाता है, खुद ही अपनी मर्जी से गोद से उठकर चला जाता है, तो नमाजी की नमाज पे कोई असर नहीं पड़ रहा, नमाज नहीं टूट रही। इसलिए कि अगर बिलफर्ज कोई बच्चे के जिस्म पे कोई नापाकी लगी हो और वो आके बैठ जाए और इसको नमाजी पकड़ ना रहा हो, यानी इसको संभाल के उठाकर इस तरह से कि बच्चा गिर ना जाए, तो उसने थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है, उठाया हुआ है, तो ऐसी कोई कंडीशन अगर नमाजी ने इख्तियार नहीं की, नमाज नहीं टूटेगी, नमाज हो जाएगी। और अगर बच्चे ने नापाकी वाले कपड़े पहने हुए और बच्चा माँ बाप की गोद में आके दौरान नमाज बैठ गया, अब इसने बच्चे को थाम लिया, अब बच्चा गिर रहा चाह रहा था, इसने पकड़ लिया, किसी तरह से उसको संभाल लिया, तो अब ये जो संभालना है ये गोया के नजासत को उठाने वाली बात हो जाएगी जो बच्चे के कपड़े पर या जिस्म पर लगी हुई है। तो अब ये नापाकी की मकदार अगर एक दिरहम से ज़्यादा हुई तो फिर नमाज नहीं होगी। तो उमूमी तौर पे जो बच्चे हैं वो अत्तहियात में आगे माँ या बाप नमाज पढ़ रहे हो तो उस वक्त तंग कर रहे होते हैं, या जब वो सजदे में जाते हैं तो बच्चों को एक थोड़ा सा लुत्फ़ आता है कि कोई सजदे में जाता है, बच्चे उसकी पीठ पे चढ़ जाते हैं छोटे, और जब वो सजदे से उठता है तो बच्चों को ये थोड़ा सा एक झूला सिस्टम आप कह लें कि यूँ महसूस होता है। और इस तरह से अगर बच्चे और नमाजी के दरमियान किसी किस्म की नजासत बच्चे के जिस्म से नमाजी के जिस्म पे नहीं आ रही तो नमाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा हो जाए तो अब नमाजी को बच्चे की रियायत करते हुए थोड़ा सा तस्बीहात बढ़ा दी ताकि बच्चा खुद ही उतर जाए,
सही।
तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है।
अच्छा जमील साहब, बाद वक्त बच्चा बिल्कुल सजदे की जगह पे आ गया है तो अब नमाजी क्या करें? अमूमन घर में ख़वातीन ज़ाहिर हैं, उनको ही आजमाइश होती है इस तरह की, मर्द भी कभी पढ़ रहे हैं या अपनी सुन्नत नफिल कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो इस तरह की आजमाइश का सामना हो तो क्या करें?
अब छोटा बच्चा अगर सजदे की जगह पर आ चुका है और नमाज पढ़ने वाला वो जाए नमाज पे नमाज पढ़ रहा है और सजदे वाले मकाम पर बच्चा लेट गया, अब यह है कि जब सजदे में जाने का वक्त हो तो उसको अगर हाथ से हल्का सा टच करने से बच्चा अगर इतना सेंस रखता है कि मुझे हट जाना चाहिए तो उसको एक हाथ से थोड़ा सा टच करें, बच्चा अगर हट जाता है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, आप सजदा कर लें आराम से। तो ये अमले कलील है और अमले कलील से नमाज पे असर नहीं पड़ता। अलबत्ता अगर बच्चा नहीं हट रहा और आपको लग रहा है कि ये बच्चा जिस तरह लेटा है अब ये नहीं हटेगा, तो आपके पास गुंजाइश है कि आप पीछे की तरफ थोड़ा सा मिसाल के तौर पर 5-6 इंच आप पीछे की तरफ हो जाएं, पीछे होने के बाद अब आप सजदे में चले जाएं तो इस तरह आपको सजदा करने में आसानी होगी। तो इस तरह थोड़ा सा नमाजी का हरकत करके पीछे आ जाना और फिर सजदा कर लेना, इसमें भी कोई मजायका नहीं है।
जी मजीद सवाल।
मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि जो हमारे वालदैन फौत हो जाते हैं, क्या फिर कभी हमारी उनसे मुलाकात होगी जन्नत में? जज़ाकअल्लाह।
अल्लाह करीम बख्शिश व मगफरत फरमाए, हम सब के मरहूमीन मुस्लिमीन की मगफरत फरमाए। और जमील साहब, जिनके वालदैन दुनिया से जा चुके हैं तो क्या ज़रिया होता है? अच्छा, कई लोग पूछ भी रहते हैं ख्वाब में आए, इस तरह का कोई तरीका बताएं। तो जो साहिल ने पूछा है कि आप जन्नत में ही मुलाकात होगी, क्या होगा?
अगर वालदेन हैं उनमें से किसी एक का या दोनों का इंतकाल हो गया तो कभी ऐसा होता है कि आदमी के ख्वाब में वो तशरीफ़ ले आते हैं, उनको देख रहा होता है। कभी ऐसा भी होता है कि जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत थी यानी वालदेन में से किसी एक से यानी वालिद साहब से या वालदा से बहुत ज़्यादा लगाव और मोहब्बत और प्यार था और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत भी की है, और जिसने सबसे ज़्यादा खिदमत की है उसी के ख्वाब में नहीं आ रहे माँ या बाप, उसके ख्वाब में नहीं आ रहे, बकिया बहन भाइयों के ख्वाब में आ जाते हैं या किसी और के ख्वाब में आ जाते हैं लेकिन इसके ख्वाब में नहीं आ रहे, तो ये भी एक अपने आप को टेंशन में मुब्तला समझता है कि क्या हो गया, ماں باپ میرے خواب میں کیوں نہیں آ رہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ ایسے میں اپنے والدین کے لیے خوب کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، انہیں اپنے جو بھی آپ نیک اعمال کرتے ہیں ان نیک اعمال میں ان کے لیے بھی کچھ حصہ رکھیں۔ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت نفل والدین کی طرف سے پڑھ لیں، اس کا ثواب والدین کو پہنچا دیں۔ نفل روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا ثواب والدین کے لیے کر دیں۔ کچھ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، مثلا 500 روپے دینے کا صدقہ خیرات کا ارادہ ہو رہا ہے تو آپ یوں بھی کر لیں، بھائی 200 روپے والدین کی طرف سے ہو گئے، 100 روپے میری طرف سے ہو گئے، تو یوں آپ نے تقسیم کر دی۔ اپنے والدین کو ان نیک اعمال جو آپ بجا لا رہے ہیں ان کے اندر ان کو بھی حصے دار بنا لیں ایصال ثواب کے اعتبار سے۔
اچھی بات ہے مالی طور پہ صدقات کرنا اور یہ سب چیزیں، لیکن روزمرہ کچھ اور بھی عمل ہیں کہ جن کے ذریعے ایصال ثواب کرتے رہیں؟
کوئی بھی عمل، درود شریف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نیک عمل آپ کر رہے ہیں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، ہر طرح کے نیک اعمال کا ثواب آپ اپنے والدین کو پہنچا سکتے ہیں، اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی رہا معاملہ کہ یہ ملاقات پھر کہاں ہوگی، تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے والدین بھی بخشے گئے اور ہم بھی بخشے گئے، آپ بھی بخشے گئے، تو انشاءاللہ جنت میں بندہ مومن اپنے اولاد سے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی ہوگی، نیک پرہیزگار ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ان کی اولاد سے بھی ملا دے گا۔
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم، یہ والی آیت مبارکہ جس کے تاب اللہ تعالیٰ ان کو،
ہاں، تو اس آیت کریمہ میں جو ایمان والے ہیں اور ان کی اولاد میں سے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اپنے والدین کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے، ہم ان کو ملا دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں جنت میں بندہ مومن کو اس کی ذریت، اس کی اولاد سے ملاقات کرائے گا، تو انشاءاللہ ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں اور اس طرح اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کرتے رہیں، نیک طریقہ، نیک راہ پہ ان کو لگا دیں، تو انشاءاللہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اولاد بھی یہ سلسلہ رکھے گی اور آپ کے بتائے ہوئے اچھے طریقے، دین اسلام کی بتائی ہوئی اچھی تعلیمات پہ جب وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے، اس میں ماں باپ بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، بہن بھائی بھی ہوں گے، اور جنتی آپس میں بھی ملاقاتیں ایک دوسرے سے کریں گے، ایسا نہیں کہ بس ہر آدمی اپنی اپنی جنت میں ہی بس لطف اندوز رہے، وہاں مزے حاصل کرے، وہ آپس میں جس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے لوگ ملاقات کرتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، تو جنتی بھی باقاعدہ ایک دوسرے سے ملنے ملانے حاضر، ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، آئیں گے، دعوت،
صحابہ کرام علیہ مردوان کی بھی زیارتیں، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قرب انشاءاللہ العزیز۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص ایسا آئے گا کہ جنتی بلائیں گے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا خوش نصیب ہے کہ جسے جنتی دعوت دے رہے ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر وہ تم ہی ہو،
سبحان اللہ،
جسے جنتی دعوت دیں گے، تو جنتی وہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ طرح طرح کے انعامات عطا فرمائے گا، جب رب اپنا ہی دیدار عطا فرمائے، اللہ کا بھی دیدار ہو جائے، تو یہ بقیہ جو دیدار ہیں، ہستیاں ہیں آج دنیا کے اندر، ان سے محبتیں ہم کرتے ہیں، کرتے بھی رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی مائیت صحبت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں بھی ان کی مائیت اور رفاقت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کی قرآن مجید میں آیت مبارکہ شاہد ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جمیل صاحب انہیں اچھا دوست قرار دیا گیا ہے، انہیں اچھا دوست قرار دیا ہے، کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے رفیق ہیں یہ، تو ان سے دنیا میں محبت کریں، انشاءاللہ جنت میں ان کا ساتھ پائیں گے۔ مزید سوال،
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میرا ایک پلاٹ ہے جس کے اگینسٹ میں نے دوستوں سے قرضہ لیا تھا، جس کی جو ویلیو ہے اس کے حساب سے، تو میں نے پھر اپنا فلیٹ لیا ہے فیملی کے لیے، تو میں نے انہوں سے یہی دوستوں سے یہی کمٹمنٹ کری ہے کہ یہ پلاٹ سیل ہوگا تو آپ کو میں آپ کا قرضہ اتار دوں گا، اگر یہ میرا پلاٹ 1 سال تک سیل نہیں ہو رہا تو کیا مجھ پہ زکوٰۃ ہوگی؟
انہوں نے جو پلاٹ خریدا اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کو میں بیچوں گا، فروخت کروں گا، تو اس نیت سے پلاٹ کی خریداری کہ اس کو خرید کر بیچنا ہے، اس پلاٹ کو مال تجارت بنا دے گا۔ اب رہا معاملہ یہ کہ دوستوں کو کہا ہے کہ جب میرا پلاٹ بک جائے گا تو میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پلاٹ کی خریداری میں ان کی کچھ رقم کم پڑنے کی صورت میں انہوں نے قرضہ بھی لیا ہے، تو جو قرض ہے قرض والی رقم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، بلکہ قرض جو ہے وہ زکوٰۃ کے اموال میں سے اس کو منحہ کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ان کا یہ پلاٹ ہے 15 لاکھ کی اس کی مالیت ہے اور 5 لاکھ انہوں نے اپنے دوستوں سے لیا ہے کہ جب یہ بکے گا تو میں آپ کے 5 لاکھ دے دوں گا، اب یہ لیا تھا انہوں نے جتنے لاکھ کا بھی، لیکن اس وقت کی مالیت اگر سال پورا ہونے کی صورت میں 15 لاکھ ہو چکی ہے، تو 15 لاکھ میں سے آپ 5 لاکھ کو مائنس کریں گے، باقی 10 لاکھ روپے کی جو اماؤنٹ بنے گی مالیت، تو اس مالیت کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ 1 لاکھ پہ 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے 40واں حصہ، تو 10 لاکھ کے اوپر 25000 روپے زکوٰۃ بنے گی۔ تو سال پورا ہو گیا تو آپ کے پاس دیگر حوالے سے آپ اور اتنے بڑے مقروض نہیں ہوئے کہ یہ مال تجارت والا یہ پلاٹ ہی سارا قرض میں ڈوب رہا ہو، اگر ایسا ہے تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی اس کی۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہے بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق یا نہیں بن رہی، تو اس کے لیے آپ دار الافتاء اہل سنت ایک دفعہ وزٹ فرما لیجئے اپنے قریبی شہر میں اگر موجود ہو، ورنہ آپ دار الافتاء اہل سنت کے دیے گئے فون نمبرز پہ رابطہ کر لیں۔
اس نمبر پر آپ ان اوقات کار میں یعنی صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے اس دوران آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس ہیں ان کو بھی شامل کریں گے اور ان کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ جمیل صاحب، رات کو کہتے ہیں کہ نفلی روزے رکھنے کی عادت ہے، تو نفلی روزے میں رات کو کھانا کھا لیا کہ صبح اٹھیں گے سحری میں اور دوائی کھائیں گے، پانی وغیرہ پئیں گے، کھانا وغیرہ سحری کی نیت سے رات کو ہی کر لیا، صبح آنکھ نہیں کھلی، تو اب کیا وہ روزہ ہمارا رکھنا لازم ہوگا یا ہم روزے سے ہیں یا نہیں؟ ایک تو نیت ہو جانا یہ تو، اور دوسرا کہ وہ لازم بھی ہوگا۔
اب یہاں پر اس طرح یعنی صبح صادق سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو اس کو سحری کا کھانا کھایا جاتا ہے، سحری کرنا، سحری کھانا یوں بولنے میں آتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے اس کو پتہ ہے کہ 12 بج گئے ہیں اور یا 1 بج گیا ہے رات کا، اور اس وقت کچھ کھانے پینے کے آئٹم گھر میں موجود ہیں، اب یہ دیکھ رہا ہے صبح صادق سے پہلے باقاعدہ آنکھ کھلے نہ کھلے، اس لیے ابھی میں کھا لیتا ہوں سحری کی نیت سے، اور کل میں نے روزہ رکھنا ہے سحری میں آنکھ کھلے
یا
نہ کھلے، فجر کا وقت ہوا فجر میں اٹھ گئے، اب سحری ملے نہ ملے صبح صادق سے پہلے میں نے روزہ رکھنا ہے، اب یہ رات میں ہی سوتے وقت اس کی پختہ نیت ہے کہ اگلا دن میرا روزے سے ہوگا، اگر سحری میں آنکھ کھل گئی پانی پی لیا جائے گا، چائے پی لی جائے گی، ورنہ تو روزہ ہو گیا، یعنی ابھی سے بس روزے کی نیت،
یعنی اتنی پختہ نیت ہو،
اتنی پختہ،
یعنی دو طرح کی چیزیں ہوگی نا، ایک ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ دوائی کھا لیں اٹھ کر، یا یہ کچھ پانی پی لیں، دوائی لسی پانی پی لیں، یا صبح اٹھے تو چائے پی لیں گے، تو ایک اس کا مطلب کہ وہ ابھی 100% یقینی والی کیفیت کو اس کو دوائی بھی کھانی ہے، دیگر چیزیں، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟
نہیں، جیسے پہلی والی جو صورت میں نرس کی، اس میں تو روزے کی نیت ہو گئی، اب یہ جب صبح صادق ہو گئی تو اب ان کا روزہ اسٹارٹ ہے،
صحیح ہے،
اب یہ روزے کو پورا کریں گے،
صحیح۔
اچھا، اب دوسری جو آپ کا سوال ہے وہ ایک دوسری صورت،
تردد والی،
وہ تردد، وہ یہ ہے کہ بھائی میں نے ابھی ڈٹ کے کھا لیا،
صبح سحری نہیں کرنی، یعنی کھانا پینا نہیں کرنا، وہ نہ پکانا پڑے، وہ کھا لیا ہم نے 12-1 بجے،
اب یہ ہے کہ ٹیبلٹ لینی ہے، اب ٹیبلٹ لینے کے اوپر بھی یہ ہے کہ اگر میری آنکھ کھل گئی تو ٹیبلٹ لوں گا،
صحیح،
ورنہ تو میرے روزے کی نیت ہے، تو بھی یہ پختہ نیت پائی گئی، اب صبح صادق ہوئی آپ کو روزہ کنٹینیو رکھنا ہے،
صحیح۔
اچھا، ایک نیت یہ ہے کہ ابھی تو میں کھا رہا ہوں اور صبح سحری میں اٹھ کر پھر کھاؤں گا، دن بڑا ہے، ایک دفعہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر پھر دوبارہ مجھے کھانا ہے، ابھی تھوڑا سا کھا رہا ہوں،
یعنی اس روزے کو پورا موقوف نہیں کر رہا،
موقوف نہیں کر رہا، اگر یوں موقوف کیا کہ سحری میں آنکھ کھلے گی تو میرا روزہ ہے، اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو روزہ نہیں ہوگا، اور اس وقت جو کھا رہا ہے وہ گویا آدھی سحری کی نیت سے کھا رہا ہے، لیکن بقیہ پوری سحری گویا मौकूफ है कि अगर सुबह सादिक से पहले आंख खुलेगी सहरी करूंगा तो रोजा रखूंगा, नहीं आंख खुली सहरी का दोबारा मौका नहीं मिला तो रोजा नहीं रखूंगा। तो इस सूरत में अब सुबह सादिक हो गई,
सही,
फजर में आंख खुली, तो अभी इसका रोजा कंटिन्यू हुआ नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर ये शख्स रोजा रखना चाहे तो रख सकता है। यानी ऐसा नहीं कि रोजा रखना लाजिम हो गया, चूंकि रात में आपकी थोड़ी सी नियत बनी थी रोजा रखने की, तो वो पुख्ता नियत नहीं थी तो रोजा स्टार्ट नहीं हुआ अब। लेकिन ये है कि जाहवे कुबरा से पहले पहले जब सूरज ऐन सर पर आ जाता है, तो उस वक्त से पहले पहले जब वो जानिबे मशरिक ही झुका हुआ होता है, अभी बुलंदी की तरफ जा रहा है, तो जाहवे कुबरा से पहले पहले अगर आपने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, भूले से भी कुछ नहीं खाया, तो रोजे की नियत करना चाहें तो आप रोजे की नियत कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पे मुबारक अमल है कि आप कभी कभार ऐसा होता कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते कि कुछ फजर के बाद कि कुछ खाने की चीज़ हो तो दे दें, तो अगर जवाब में यह आता कि इस वक्त मौजूद नहीं
नहीं है,
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अब मैं रोज़े से हूँ।
सुभान अल्लाह, यानी उम्मत के लिए भी आसानी होगी और उसी टाइम ही नियत फरमाई। हाँ,
तो अगर खाने की चीज़ होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सुबह का खाना जिसको हम नाश्ता कहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तनावुल फरमा लेते। अगर कुछ चीज़ ऐसी खाने को उस वक्त मुयसर ना आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहता कि आज रोज़ा रख लूँ तो रोज़ा रख लिया करते थे, हालाँकि अभी खाने की तलब का भी इजहार फरमाया होता था। तो इस तरह भी कोई आदमी जो सुबह सादिक से पहले सहरी ना कर सका, यानी सहरी की सुन्नत रह गई, बाद लोग परेशान होते हैं कि सहरी तो हुई नहीं, तो सहरी
यानी नफिल के लिए भी ये है और रमजान के रोजे
के रोजे हों या नफिल आम दिन हो तो सहरी करना ये बाकायदा एक सुन्नत है।
ठीक,
अगर ये सुन्नत से कोई महरूम रह गया या कसदन या बिला कसद, तो अब ऐसी सूरत में वो रोजा उसका रखना चाहे तो रोज़ा हो जाएगा। अब ये रोजे की नियत करेगा और नियत ये करेगा सुबह सादिक से, चूंकि अब तक इसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो नियत ये करेगा सुबह सादिक से अब मेरा रोजा स्टार्ट है।
ठीक,
तो रोजा हो जाएगा।
सवाल ये है कि किसी की गलती पे पर्दा डालना बेहतर है या सुधारना बेहतर?
जी, गलती हो जाए पर्दा डालें या सुधारें?
देखें, पर्दा पोशी करने का मकसद ये है कि इसका ये ऐप पब्लिक ना हो, सबके सामने आया करेंगे तो ये बदनाम होगा और इसकी इज्जत पे दाग आएगा, तो यूँ पर्दापोशी करना तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन महज पर्दापोशी की हुई है और इसकी इसलाह नहीं हो रही, तो अगर किसी को किसी बुराई में मुब्तला देखा तो इसका फिर एक अलग ज़ाबता है कि जब कोई बुराई देखें, अगर वो बुराई ऐसी है कि जिसमें ये देखने वाला उसको हाथ से तब्दील कर सकता है अपनी ताकत कुव्वत इस्तेमाल करके, तो बकायदा उस बुराई को सिरे से ख़त्म करवाए। अगर इतनी ताकत नहीं है तो फिर ज़बान से इसलाह के दो लफ्ज़ कहे, उसको समझाए कि भाई ये बुराई है, इससे आप इज्तनाब करें, यानी अमर बिलमारूफ अनहय अनिल मुनकर ज़बान से करें। और अगर कोई इसकी भी ताकत नहीं रखता फ़बी कल्ब ही, तो तीसरा दर्जा ये है कि दिल में उस बुराई को बुराई ज़रूर जाने। और हदीस मुबारक में इस तीसरे स्टेप के बारे में फरमाया गया है कि ये सबसे कमज़ोर तरीन ईमान की सूरत है।
यानी ये कमज़ोर तरीन ईमान की सूरत, इसकी क्या वजाहत हो सकती?
मुराद ये है कि एक आदमी कम से कम बुराई को बुराई ज़रूर जाने।
ठीक,
ठीक है। अब ऐसा भी ना हो कि किसी को गुनाह में मुब्तला होते हुए देखा, कोई कुछ भी गुनाह का काम कर रहा है, हमने देखा, हम उसको उस बुराई से हाथ से, यानी वो बुराई ख़त्म भी नहीं कर सकते, ना ज़बान से बोल रहे हैं और दिल में भी बुराई
में भी नहीं
जान रहे, बल्कि उसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, हाँ भाई क्या मसला है, हम भी उसके साथ मिल गए। तो इसका मतलब ये होगा ईमान का तकाजा ये था, जो मोमिनीन का वस्फ़ है कुरान पाक में, जो मोमिनीन के वस्फ़ बयान किए गए हैं उसके अंदर क्या है कि यामुरूना बिलमारूफ़ वयनहौना अनिल मुनकर, कि वो अच्छाई का हुक्म करते हैं, बुराई से मना करते हैं, ये मोमिनीन का एक खास वस्फ है।
और कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस उम्मत की जो खैर होना और इस उम्मत के भलाई पर होने की जो फजीलत बयान की वो भी यही,
उसमें भी जो वस्फ जिक्र किया, तामुरूना बिलमारूफ वतनहौना अनिल मुनकर वतुमिनूना बिल्लाह, के अच्छाई का हुक्म देते हो तुम, बुराई से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो।
सही,
तो ये इस उम्मत का खासा है, तो इसलिए ईमान का तकाजा यह है कि उस बुराई को ختم کرنے کی جو ممکنہ صورت ہو
وہ
اپنائی جائے, اور دل میں جب ایک چیز کو برائی کو برائی سمجھا جائے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت مجھے موقع نہیں ملا سمجھانے کا یا اس وقت قادر نہیں ہوں. کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ جس میں مجھے موقع مل گیا اس سہولت کے ساتھ, اس کے پاس بھی ٹائم میرے پاس بھی ٹائم, اب اس برائی کو اس کی مذمت آدمی بیان کر سکتا ہے احادیث کریمہ قرآن آیات کے ذریعے سے اس برائی کے بارے میں جو کچھ آیا ہے عذاب آیا اس کو ذکر کیا تاکہ اس برائی سے وہ مسلمان بچے. تو اب یہ کہ محض ہم نے دیکھا اور پردہ پوشی کی اور اصلاح بھی نہیں کر رہے, تو اب یہاں پہ پردہ پوشی کرنا یہ ایک الگ چیز ہے اور اس کی
اصلاح برائی کرنا.
کی اصلاح کرنا یہ ایک الگ چیز ہے, دونوں کام کرنا.
اچھا, بعض صورتوں میں تو واجب بھی ہو جائے گا اصلاح کرنا, ان کو سمجھانا بتانا. کچھ جیسے جہاں پہ بالخصوص ایسا غالب گمان ہے کہ سمجھائے گا اور وہ سمجھ جائے گا.
جی
اچھا, کچھ ایسی چیزیں جگہ بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ سمجھانے جائیں الٹ فتنے ہو جائیں اور لڑائی شروع ہو جائے. ہر آدمی ہر وقت اس پوزیشن میں کہ یہ سمجھا سکے اور وہ سمجھنے کی کیفیت میں ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا. یعنی ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا.
امر بالمعروف کے جو اس درجے ہیں, بعض صورتوں میں یہ فرض ہوگا, بعض صورتوں میں واجب ہوگا, بعض صورتوں میں یہ سنت ہے مستحب ہے, بعض صورتوں میں یہ اس میں اجازت ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ چاہیں تو اصلاح کر رہے ہیں چاہیں نہ کریں. تو ایسے موقع پر کہ جہاں غالب گمان یہی ہے کہ ہماری بات سمجھانے سے اس کو نیکی کی بات بتانے سے برائی سے منع کرنے سے وہ بچ جائے گا, اب ہم اب بھی نہیں بچا رہے تو اب ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. وہ تو اپنا گناہ کر ہی رہا تھا, اب برائی کرنے والے کو اب ایسے موقع پہ نہ سمجھانا نہ روکنا یہ بھی خود ایک الگ گناہ ہے. تو اس لیے
اس نے امر بالمعروف ترک کیا,
اس نے امر بالمعروف کا جو معاملہ ترک کیا, اس کو سمجھانا پھر واجب ہوگا. اگر وہ نہیں مانے گا, یہ تھوڑی بہت کوشش کرے نہیں مانے گا, کوئی تھوڑی سی پریشانی ہوگی, تو اس درجے میں آپ کے اوپر اختیار ہے چاہیں تو کریں نہ کریں. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر معاملہ چھوٹی سی برائی کا ہے, اب اس میں اصلاح کرنے جاتے ہیں تو وہ اس سے بڑھ کر کسی اور برائی کا ریئیکشن دے گا, وہ بھی گناہ کی صورت اختیار کر سکتا ہے. تو پھر ایسے موقع پہ اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے. کچھ وقت گزرنے سے کچھ نہ کچھ جذبات چینج ہو جاتے ہیں, کچھ آدمی تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آ سکتا ہے, عمر کے ساتھ ساتھ بھی تھوڑا فرق
وقت یہ چیزیں سمجھانا اور آسان
اس وقت آسان ہو جائے گا.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت, یہ بھی بہت اس میں مفید رہے گی, اس کا مطالعہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. ناظرین کرام, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور جو کچھ علم دین سیکھے سمجھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیوں رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.